السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم. برادران اسلام، اللہ پاک نے انسان کے دل کو بڑی عجیب خصوصیات سے سرفراز فرمایا ہے. دل ایک قوت کا نام ہے جو انسان کے فزیکل دل میں ہوتی ہے. اس قوت کی جگہ وہ انسان کا فزیکل دل ہے. لیکن جب کبھی لفظ دل بولا جاتا ہے اصطلاح میں، قرآن پاک کی زبان میں، تو وہ قوت مراد ہوتی ہے، وہ فزیکلی دل مراد نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. بے شک اس میں قرآن پاک میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس میں دل ہے. اور یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ سب کو فائدہ نہیں ہوتا اس سے، ان کو فائدہ ہوتا جس کے پاس میں دل ہے. اور سب جانتے ہیں کہ سب کے پاس دل ہوتا ہے، فزیکلی دل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ایک خاص قوت کا نام ہے. وہ ایک وقت ہے جو اللہ پاک کی طرف سے بندے کو عنایت کیا جاتا ہے قوت کے اندر، جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کا میلان ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، دھیان بنتا ہے. ایسا دل چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے پاس بندے جائیں تو ان کا دل اللہ کی طرف پلٹا ہوا ہو. دل جو ہے وہ پلٹتا ہی رہتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف بندہ جا رہا ہو تو اس کا دل اللہ کی طرف ہی پلٹا ہوا ہو. دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، اور قلب کے معنی خود پلٹنے کے ہیں. یوں اس کے اندر تقلب ہوتا ہی رہتا ہے، یعنی یہ کسی ایک حالت پہ نہیں رہتا. کوئی بھی آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ بس میرا دل ایک ہی حالت میں رہتا ہے. میں دل انسان کا بڑے عجیب و غریب مد و جذر میں ہوتا ہے، اونچ نیچ میں آتا رہتا ہے. کبھی اس کی طبیعت چلی تو ایک دم برائیوں کی طرف چلتی ہے، تو شیطان بھی شرما جائے. گہے دیو خندزنت با ناپاکی یما، بعض مرتبہ شیطان بھی شرما جاتا ہے میری ناپاکی پر. اور کبھی طبیعت چلتی ہے نیکیوں کی طرف، وہ بھلائیوں کی طرف ایسے چلتی ہے طبیعت کہ اگر آدمی کے پاس صحیح علم نہیں ہے تو وہ سمجھتا میں بہت بڑا بزرگ ہو گیا. اچھے خیال سے کوئی بزرگ تھوڑی ہوا کرتا ہے، تو خیال اچھا آ گیا، اس دھیان اچھا پیدا ہوا تھوڑا سا، اس سے کوئی بزرگ ہوتا نہیں. اور آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی نیک، بہت بڑھیا آدمی ہو گیا. کبھی ادھر طبیعت چلتی ہے، کبھی ادھر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے درمیان اور اللہ کے اور آدمی کے دل کے درمیان اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ہی دل کو کنٹرول کرتے ہیں بندے کے، بندہ نہیں کرتا. عالموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه. اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حائل رہتا ہے آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان. قرآن پاک کی آیت ہے. ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں نہیں، کنٹرول اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے. آدمی کو اپنے دل پر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے. اور اللہ سے مانگنا پڑتا ہے کہ وہ دل جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف رہے. قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں. بنی آثار بنی آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں. یقلبها کیف یشاء, پلٹتا رہتا ہے ان کو جیسے چاہتا ہے. شرح حدیث نے اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی بتایا ہے کہ دو انگلیوں سے مراد صفات جلال اور صفات جمال ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بہت اعتبارات سے تقسیم کیے جاتے ہیں سمجھنے کی سہولت کے لیے. اس میں سے ایک تقسیم ہے, ایسے سنیں, صفات جمال, مہربانی کے, رحم کے, کرم کے, فضل کے, الطاف کے, انعام کے, محبت کے. ان صفات, ایسے صفات والے, ایسے معنی والے جو صفات ہیں ان کو صفات جمال سے, صفات جمال سے تعبیر کرتے ہیں. اور سزا دینا, سختی کرنا, مصیبت میں مبتلا کر دینا, انتقام لینا, غصہ کرنا وغیرہ وغیرہ, ان کو صفات جلال سے تعبیر کرتے ہیں. رحمان کی دو انگلیوں سے مراد ظاہر ہے کہ انسانوں کی طرح یا مخلوق کی طرح دو انگلیاں تو ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انگلیوں سے, ہاتھ سے سبحان ہے, ہم جیسے ہاتھ اور انگلیوں سے, تمام علی کو نشانی ہی تعالیٰ. اگر اللہ اپنے بارے میں کوئی بات بولے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے ان کی شان کش مناسب ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ اللہ کو ہم نہیں سمجھ سکتے پورا. کسی چیز کو پورا سمجھنا ڈپینڈ کرتا ہے اس کی حقیقت سمجھ میں آنے پر, اور اللہ پاک کی حقیقت کبھی بھی کسی مخلوق کو سمجھ میں نہیں آ سکتی, ایون جنت میں بھی نہیں سمجھ میں آئے گی. اللہ کو دیکھنا الگ چیز ہے, اللہ کو اللہ کی حقیقت تک پہنچنا الگ چیز ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنتی اللہ پاک کو دیکھیں گے سب, لیکن کنہ ذات تک کوئی نہیں جا سکتا. کنہ کہتے ہیں حقیقت کو, ماہیت کو, اصل ہے کیا, وہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کے قابو میں آنے والی. اس کے واسطے خالق کا دماغ چاہیے, مخلوق کا نہیں. اور جو مخلوق ہے اس کے پاس خالق کا دماغ نہیں. خالق پیدا کرنے والا, کریٹر, مخلوق تو خود کریشن ہے, پیدا کی ہوئی چیزیں, تو اس کا دماغ پکڑ ہی نہیں سکتا. وہ یہ لمیٹڈ ہے, اللہ پاک ان لمیٹڈ ہے. تو لمیٹڈ والی چیز, لمیٹڈ چیز ان لمٹ کو کبھی کور نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ کی حقیقت کو تو کوئی نہیں پہچان سکتا. جب اللہ کی حقیقت نہیں پہچان سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سمجھ میں کسی کے نہیں آ سکتے, ویسا جیسے ان کی ذات کو جاننا اگر کوئی چاہے. جب وہ نہیں ہو سکتا تو پھر بندوں کے جو حالات ہیں ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حد اور تعین سے پاک ہے, یعنی ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لمبے ہیں, اتنے چوڑے ہیں, اتنے موٹے ہیں, ان کے ہاتھ ایسے ہیں, ان کے پیر ایسے, ایسا آپ نہیں کر سکتے. چلیے تو ایک نقشہ ہے, یہ تو گر گیا, یہ مکان کا محتاج ہو گیا, یہ زمان کا محتاج ہو گیا, یہ جسم کا محتاج ہو گیا, یہ حد کا محتاج ہو گیا, یہ تعین کا محتاج ہو گیا, اور اللہ محتاج نہیں. اللہ صمد ہے, اللہ صمد, اللہ بے نیاز ہے. اسی لیے اللہ پاک کو ایسے ہاتھ یوں نہیں ہوتے جیسے انسانوں کو یا دوسری مخلوق کو ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے اپنی قدرت کو سمجھانے, اپنے صفات کو سمجھانے کے لیے ہی مخلوق کو پیدا کیا ہے. اب ہمیں اللہ نے دیکھنا دیا, اور اسی دیکھنے کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا کہ دیکھنا کہتے کسے ہیں. ورنہ اگر ہمیں دکھائی نہ دیتا اور اللہ کہتے کہ میں دیکھتا ہوں تو کسی کے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. ہمیں سنواتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنا تعارف کرایا کہ میں سننے والا ہوں, تبھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سننا کیا ہوتا ہے. اگر انسانوں کو سنوایا نہ جاتا تو پھر وہ کیسے جانتے کہ سننا ہوتا کیا ہے. تو اسی طریقے پر یہ جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں, یہ اللہ پاک جی کو سمجھنے کے لیے دی گئی ہیں. یہ تمام مخلوقات جو ہے وہ سلسلہ معرفت خداوندی ہے, اللہ کی معرفت کا تسلسل ہے. یہ فرش سے لے کے عرش تک, اور چیونٹی سے لے کے جبرائیل تک, اور پوری مخلوقات کے اندر جتنے مخلوقات کے جتنے کائنس ہیں, ان کی جتنے کوالٹیز ہیں, ان کے جتنے احوال ہیں, وہ سب اللہ کو سمجھانے کے لیے. اصل میں اللہ بہت بڑے ہیں. اگر کسی کو بتایا جاتا اور کوئی بڑی چیز انہوں نے کریٹ کی ہوئی نہ ہوتی, مخلوق کیا سمجھتی کہ وہ کتنے بڑے ہیں, بڑے ہونے کا کیا مطلب ہے. اللہ بہت طاقتور ہے, اور کوئی طاقتور چیز سامنے نہ ہوتی تو کیسے سمجھا جاتا کہ طاقتور ہونا کیا ہوتا ہے. اللہ بہت حکمت والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت دنیا میں پھیلی ہوئی نہ ہوتی, کیا حکمت ہے, کیا علم ہے, کیا باریک بینی ہے, کیا لطیفیت ہے. اللہ لطیف ہے نا, لطیف و خبیر ہے. ایک ایک چیز کا جو نظام دریافت ہو رہا ہے اس وقت, ایٹم کا جو نظام ہے, وہاں سے انسان کے باڈی کا جو سسٹم ہے اور اس میں بے شمار جو نظام چلے ہوئے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے وہ حکیم ہے. آخر حکمت اور واقعی وہ علم, کتنے بڑے وہ ڈیزائنر ہیں, کتنے بڑے وہ انجینئر ہیں, کتنا بڑا دماغ ہے. ساری مخلوق کو جنہوں نے دماغ دیا ان کے پاس, یعنی مخلوق کے پاس جو دماغ ہے وہ ان کے پاس جو ذہن ہے اس کے مقابلے میں ذرے میں بھی نہیں آتا, وہ ایک ذرے میں نہیں آتا جو ان کے پاس دماغ ہے. انہوں نے سب کو دیا ہوا ہے, کتنا رحم ان کے پاس ہے. ساری مخلوق کو انہوں نے اپنے رحم کے حصوں میں سے ایک حصہ دیا ہے. اللہ پاک کی رحمت کے 100 حصے ہیں سمجھنے کے لیے حضور نے فرمایا, جس میں سے ایک حصے کو دنیا میں اللہ نے دیا ہے, جس سے ساری مخلوق آپس میں محبت کرتی ہے. جتنے عاشق معشوق ہیں وہ اسی ایک حصے میں بیٹھے ہیں, جتنے لو میرج ہے وہ اسی ایک میں ہیں, جتنے میاں بیوی ہیں وہ اسی ایک میں ہیں, جتنے اولاد اور پیرنٹس ہیں وہ اسی ایک میں ہیں, ایون چرند پرند وہ آپس میں جو محبت کرتے ہیں وہ اسی ایک میں ہے. تو بتاؤ رحم کا کیا حال ہوگا, قوت کا کیا حال ہوگا, طاقت کا کیا حال ہوگا, علم کا کیا حال ہوگا, حکمت کا کیا حال ہوگا, تدبر کا کیا حال ہے, فکر. اللہ پاک وہ اسی سمجھانے کے لیے یہ پورا نظام کائنات ہے, جس کو کہتے ہیں سلسلہ معرفت خداوندی. یہ اللہ پاک کی معرفت کو سمجھانے کا ایک تسلسل ہے, معرفت دینے کا ایک تسلسل ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ چاہتے ہیں کہ مجھے پہچانو بس. تو اس لیے اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ ان کی انگلیاں, ان کے ہاتھ, ان کا چہرہ, ان کی پنڈلی, تو ان کی شان سے مناسب ہے جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے ایسی چیزیں اصل متشابہات میں سے ہیں. متشابہ کہتے ہیں ایسی بات کو جس کا مطلب انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. مگر حضور نے فرمایا, اللہ پاک فرماتے ہیں قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن, حضور نے فرمایا کہ بنی آدم کے دل رحمان کے دو انگلیوں کے بیچ میں, یقلبھا کیف یشاء, اس کو پلٹتا رہتا ہے دلوں کو جیسے چاہتا ہے. اسی لیے دل کی بڑی نگرانی اس معنی میں کرنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کب کس طرح کا اس میں تقلب ہو جائے, کب کدھر کو چل پڑے. حضرت جنوں نے نکلی رحمۃ اللہ علیہ غالبا نے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد کی طرف جاتا ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا کہ میں مسجد ہی پہنچوں گا یا کسی میں خانے میں چلا جاؤں گا, شراب خانے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا, میں کہہ نہیں سکتا. تو ٹلی اللہ پہ چھوڑنا پڑتا ہے اور توفیق مانگنی پڑتی ہے اور عاجزی کرنی پڑتی ہے اور کوشش کرنی پڑتی ہے. اور ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں, ایک آدمی نکلتا ہے اپنے گھر سے, ایک دوست کہے چل میں نماز پڑھتا ہوا نکل جاؤں گا, پھر اپنا دوست سے ملوں گا, وہ نماز آئی نہیں مسجد آنے سے پہلے دوست مل گیا, اور اس نے کہا چل چائے پی کے چلتے ہیں, وہ چلے گئے روم میں چائے پی, وہ چائے پیتے پیتے بات نکل گئی, کہہ رہے صاحب فلاں مووی آئی ہے, فلاں مووی آئی ہے, تو دیکھے گئے وہ جلن لگا دیا, نماز تو رہتی ادھر لگے مووی میں. رات دن اسے کچھ سے ہوتے رہتے ہیں کہ نکلتا ایک طرف آدمی, پہنچتا ایک طرف آدمی. آدمی نکلتا ہے بعد مرتبہ ایک نیک کام کے واسطے, وہ راستے میں کوئی نظر پڑ جاتی ہے اور پھر فکرے میں پڑ جاتا ہے آدمی, مختون ہو جاتا ہے, اب چکر کاٹ رہے ہیں, پھر رہے ہیں, ای میل ہے, چیٹنگ ہے, پیٹنگ سب چل رہا ہے گھر, ایک آدمی کا دماغ بزی ہو گیا. آپ اور یہ تو ایسی ستیہ ناش کرنے والی چیز ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, اس کو میں غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی سے کام کے. یہ بے پردگی کا اگر کچھ نقصان نہیں ہوتا تو یہ عاشقی کا نقصان اتنا ہے کہ سارے مردوں کو اس نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے. سب کسی نہ کسی کا پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, خواہ مخواہ ایک الجھن ہے کام کے نہ کاج کے, دشمن اناج کے, کسی کام کوئی کام کی چیز نہیں ہوتی, وہ آدمی بزی ہو جاتا ہے کاموں. اور اللہ نے اس دل کو دیا تھا اللہ سے محبت کرنے کے لیے کہ آدمی اللہ پاک کا ہو کے رہ جائے بس. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو رات دن اس میں مشغول ہو جاتا ہے آدمی, بزی ہو جاتا ہے. اللہ اصل یہ چاہتے ہیں کہ دل میں مجھے اس طرح بساؤ کہ میرے لیے یہ تمہارا مائنڈ ہو جائے اور رات دن بس میرے میں بزی رہو, بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. اللہ تبارک وتعالیٰ کی محبت میں آدمی مست اور اللہ کی محبت میں آدمی غرق ہو جائے اور مخلوق کی محبت سے نکل جائے. ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کا ایک خادم تھا, 28 سال تک ان کو اپنے خادم کا نام یاد نہیں ہوا. ایک مرتبہ خادم نے غصے میں آ کے کہا کہ آپ ہر روز میرا نام پوچھتے ہیں, آخر کچھ سا کیا ہے, کتنی مرتبہ بتاؤں میں آپ کو اپنا نام, ناز بھی تو ہوتا ہے نا, محبت بھی ہوتی ہے, لیکن آپ میرا نام بھی یاد نہیں رکھتے, آپ کو ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو انہوں نے کہا معاف کرنا, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تیرا نام یاد رکھ ہی نہیں سکتا, اور نہ صرف تیرا بلکہ کسی کا بھی نہیں, میرے دل پہ اللہ کا نام اتنا چڑھا ہوا ہے کہ میں تھوڑا دماغ متوجہ بھی کرنا چاہتا ہوں تو کاٹ دیا جاتا ہے, مجھے کسی کا نام یاد نہیں رہتا. علیہ شاہ عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں, سنا ہوگا آپ نے, حضرت شاہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت شاہ عبد القدوس اور حضرت شاہ عبد القدوس کے ہیں شاہ احمد اللہ صاحب اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت شاہ عبد الحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ان کا حال یہ تھا کہ 30 سال تک ان کو مسجد کا راستہ یاد نہیں تھا. خادم بتاتا تھا کہ یہ راستہ ہے, لوگوں نے کہا کہ سکتا کیا ہے, بس محو رہتے تھے. تو پڑھا لکھا تھا ایاز نے اسے صاف دل سے بلا دیا. وہاں سے خان گئے مقراموش کر گئے ہیں اللہ حدیث یار کے تکرار نہیں سنے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کچھ پڑھا لکھا تھا وہ بھول گئے سوائے اپنے یار کی بات کے کہ بس اس کو بار بار دہراتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں. ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. اصل اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ آدمی اس میں بزی ہو, اس کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی. اور وہ جانتے ہیں کہ یہ اس دل کا معاملہ جس کو بنایا گیا ہے, ڈیزائن کیا گیا ہے, وہ خاص اس پرپز کے لیے. یہ دھیان رکھنے کی بات بتا رہا ہوں میں تھوڑی سی. وہ یہ ہے کہ دل ڈیزائن کیا گیا, دل بنایا گیا, وہ اسی پرپز کے لیے ہے. اور جب چیز پرپز سے ہٹ کے یوز کی جانے لگتی ہے تو ڈسٹرب ہوتا ہے, پھر ڈسٹرب ہوتا ہے. اسی وجہ سے جب دل غیر اللہ کی طرف چلے گا زیادہ تو آدمی پریشان ہوگا. پریشانی کا راز جاپ میں نہیں ہے, پریشانی کا راز تعلیم میں نہیں ہے, پریشانی کا راز بیوی بچوں میں نہیں ہے, پریشانی کا راز بیماریوں میں نہیں ہے, پریشانی کا راز یہاں ہے. اگر یہ صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہو رہا ہے تو پریشان ہونا ہی ہونا ہے. پریشان ہونا, بلکہ پریشان کے معنی خود یہی ہے. پریشان عربی فارسی لفظ ہے اور دو لفظوں سے بنا ہوا ہے, ایک پریدن سے اور ایک شان سے. پریدن کے معنی اڑنے کے ہیں, فلائی کرنا, اور شان کے معنی حال کے ہیں, حالت کے ہیں. آدمی کی حالت اڑی ہوئی رہتی ہے, کبھی ادھر بیٹھا کبھی ادھر بیٹھا کبھی ادھر بیٹھا کبھی ادھر, سکون ہی نہیں. تو دل پریشان ہی رہتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. جب ایمان والا ہے تو تجھے بغیر میرے ذکر کے چین کیسے آتا ہے؟ میرا دھیان کیوں لگا ہوا نہیں ہے تجھے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فرصت میں فراغت میں لوگوں میں خلوت میں جلوت میں اپنوں میں پرایوں میں دوستوں میں دشمنوں میں کام میں کاج میں ہر وقت کاروبار میں. پورے جمعہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ چکو تو پھر کاروبار کی طرف جاؤ اور وہاں مجھے بہت یاد رکھنا. بےداخوب یا کس پلا تو فن تشرو پھلو تو وقت ابو مل پبل اللہ, جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیلنا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو بہت یاد رکھنا. یہ نہیں کہ آپ تسبیح پڑھ لیے کچھ جملہ املا پڑھ لیا, نہیں, وذکر کثیرا بہت یاد رکھنا. لعلکم تفلحون, اور کامیاب تم اسی میں ہوں گے, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اگر تم نے مجھے بھلا دیا تو میرا کچھ نقصان نہیں ہے, تمہارے بھلے کو کہہ دے رہا ہوں. کیونکہ دماغ دل ادھر جاتا ہے نا, تو لفظ مارے کہ جانا ادھر مگر دل ادھر مت بھیج دینا, دل میری طرف رکھ دینا. اور علماء نے یہاں یہ فرمایا کہ کاروبار کی کامیابی کا راز کثرت ذکر ہے, جیسے جنگ کے اندر کامیابی کا راز کثرت ذکر ہے. میدان جنگ میں ہتھیاروں سے نہیں جیتا جاتا ہے, اصل جیت ہوتی ہے کثرت ذکر سے مسلمان کی. اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون, جب دشمن سے تمہاری مٹ گئے ہو جائے تو جمنا, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں یہ بات ہے, دل اللہ کی طرف ہے تو مدد ان کی طرف سے ہے, اور جب دل اللہ کی طرف نہیں رہا تو مدد بھی ان کی طرف سے نہیں آتی. بغیر مدد کے مسلمان کا کچھ ہوتا نہیں. اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں کو تو اطمینان ہوتا ہے اللہ کے ذکر. یہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کو چاہیے, ایمان کی صفت یہ ہے کہ اس کو سکون اسی میں ملے. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے مچھلی مطمئن ہوتی ہے پانی میں, کسمک یطمئن فی الماء, جیسے مچھلی مطمئن رہتی ہے پانی میں, مسلمان مطمئن رہتا ہے ذکر میں ڈوبے ہوئے ہونے کی حالت میں. اگر مچھلی کو ذرا سا بھی آپ پانی کے باہر کر دیں گے تو بے چین ہو جائے گی, بے قرار ہو جائے گا, اس کا جینا محال ہو جائے گا, اس کی اپنی زندگی دوبھر ہو جائے گی. حاجی ثناء اللہ پانی پتی بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں. مالا کتا مینو ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے ہمارے پاس, اور تفسیر
مظہری جو ہے قاضی ثناء اللہ ذاتی تفسیر حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں. اب قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مرزا مظہر جانے جانے کے پاس میں جب آتے تھے تو ان کے آنے سے پہلے حضرت مرزا صاحب یعنی پیر و مرشد جو ہے لوگوں کو صحیح بٹھا دیتے تھے اور ادب سے ہو جانے کی تعلیم دیتے تھے. تو دوسرے خدام نے عرض کیا کہ آپ کے بے شمار خدام ہیں اور آپ بڑے بڑے خلفاء آپ کے ہیں, ان کی صورت میں آپ کچھ نہیں بولتے, لیکن قاضی صاحب جب آنے لگتے ہیں تو آپ یہ فرماتے ہیں. فرمایا کہ جب میں قاضی صاحب کے آنے کو اس سے پہچانتا ہوں کہ جب قاضی صاحب آنے لگتے ہیں تو فرشتے ادب میں آ جاتے ہیں, یہ میں دیکھتا ہوں. یہ انہوں نے فرمایا جب میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے ادب سے کھڑے ہونے لگے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ قاضی ثناء اللہ آ رہے ہیں. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اس کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کو پیر و مرشد کہتے تھے مرزا مظہر جانا جانا رحمۃ اللہ. بڑے عجیب احوال کے بزرگ تھے, بڑے نازک مزاج, اکبر کے زمانے کے ہیں. اکبر ایک مرتبہ ان کے پاس ملنے کے لیے گیا تھا, جس زمانے میں وہ علماء سے بہت عقیدت رکھتا تھا, بعد میں علماء نے ان کو خراب بھی کیا. پھر حضرت کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا, پانی مانگا. حضرت نے کہا میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے, پانی لے کے پی لو وہاں سے. اس نے سرائی پہ سے پیالہ اتارا اور پانی لیا, پھر اس کے بعد میں اس کو رکھ دیا. جاتے ہوئے کہنے لگا حضرت اگر آپ کو ناگوار نہ ہو تو میں ایک خادم بھیج دوں. فرمایا کہ بھائی خادم بھی پھر تیرے ہی ویسا ہوگا. یعنی حضرت میں نے کیا کیا؟ تو کہنے کہ پانی پی کے کٹورا تیرا رکھا ہوا ہے اور سر میں میرے درد ہو رہا ہے. وہ تو ہو جائے آرام سے تکلیف ہو جائے گی مجھے, بس تو اپنی جگہ خوش رہو جاؤ. خیر خیریت پوچھ کے دعا دے کے بھیج دیا. تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسٹمر کی یطمئن فی الماء, مسلمان اللہ کے ذکر سے ایسے مطمئن ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر مطمئن ہوتی ہے. تو پہلے جملے میں اللہ یہ فرما رہے کہ ایمان والا ہے تو اس کو یہ چاہیے, اس کے دل میں میری اتنی محبت ہو, اتنی لگن ہو, اتنی چاہت ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کی ایک خاصیت بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد کا ورڈ ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو ایک بات, ایک اعلان ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. وہاں دوسرے جملے میں ذکر کی خصوصیت بیان کی گئی, پہلے جملے میں ایمان والے کی خصوصیت بیان کی گئی. اگر ذکر میں یہ خصوصیت نہ بھی ہوتی تو ایمان والے کو چاہیے تھا کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا کہ وہ میری ہی دھن میں ہوتا, لیکن یہاں تو ذکر کی یہ خصوصیت ہے کہ اس سے اطمینان ملتا ہے. اور ذکر کی حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اطاعت کرنا. ذکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ذکر حقیقی اور ایک ذکر سوری. ذکر حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا حکم کرنے کی لائن کا ہے وہ ہمت کر کے کرنا, اطاعت, اور جو نہیں کرنے کی چیز ہے اس سے بچنا. اس کو ذکر نفی و اس بات بھی کہتے ہیں. نہیں کرنے کی چیز ذکر نفی ہے, کرنے کی چیز ذکر اس بات ہے. لا الہ الا اللہ میں پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے, ترتیب ہی ہوتی ہے اس کی. تو بندگی میں آ جانا. اور ایک ذکر سوری ہوتا ہے, سورت سے, سورت کا ذکر, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا. قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے, تسبیحات کے ذریعے سے, تکبیر کے ذریعے سے, تحلیل کے ذریعے سے. پھر یہ ذکر سوری کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک ذکر لسانی ہوتا ہے اور ایک ذکر قلبی ہوتا ہے. ذکر لسانی زبان سے اللہ اللہ کرنا, چاہے مقتوان یعنی نامکمل جملہ ہو چاہے مکمل جملہ ہو, دونوں کی اجازت ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ذکر منقطع نہیں کرنا چاہیے, الا اللہ اللہ اللہ, جیسے یہ صوفیہ اور مشائخ کراتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے, ان کو اندازہ کرنے میں غلطی ہو گئی. بات یہ ہے کہ یہ جو پیسز کر کے ذکر کرایا جاتا ہے یہ ذکر حقیقی نہیں ہے, یہ ایکسرسائز آف ذکر ہے. یہ سمجھے ذکر کی مشق ہے, یہ ذکر کو یاد کرنے کے لیے ہے کہ ذکر ذکر میں آ جائے. اور اس کے صحیح ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. جیسے قرآن شریف کو توڑ توڑ کے یاد کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. چھوٹا بچہ سورہ یاد کر رہا ہے, عزت سماؤں شکر ادھر قواطب تصرف مطلب یاد کر رہا ہے, ابھی عزت سماؤن عزت سماؤن عزت سماؤن شکر 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 50 مرتبہ پڑھتا ہے بچہ. یہ تھوڑی نہ جائز ہے, کیونکہ یہ تو قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے. وہ تو چاہے ویسا ذکر ہو جو مشاہد کا بتایا ہوا ہوتا ہے, یا ویسا ذکر ہو جو مکمل جملوں کی شکل میں ہے. پھر یہ ذکر کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. اور ایک دوسرا ذکر ہوتا ہے ذکر قلبی, کے دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف رہے ہر وقت میں, دل بیار دست بکار. آدمی کام میں مشغول ہو اور دل اللہ پاک کے دھیان میں ہو, مشق سے یہ بھی چیز حاصل ہوتی ہے. میرا سنتیں پڑھ لیجیے ان شاء اللہ.